ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 380، بمقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 27/8/2004۔ موضوع: اسلامی سیاست اور خلافت میں علماء کا کردار۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ آپ نے اکثر سیاستدانوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مولویوں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ علماء کا اس گندی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی سیاست، خلافت کا نظام، اس میں تو علماء ہی نظر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق مولوی ہیں، عالم ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، اور مسلمانوں کی سلطنت کے حکمران۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام ہیں، خطیب ہیں، اور اسلامی مملکت کے حکمران۔ یہی حال بعد میں آنے والے خلفاء اور دوسرے حکمرانوں کا رہا کہ مصلی کی امامت ان کا حق تھا، اور مصلی کی امامت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ریاست کے کاروبار کو سنبھالنا یہ بھی ان کا ہی حق تھا۔ لیکن آج کے دور کی اس گندی سیاست میں علماء کا کوئی حق، ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ان کا کیا تعلق اس گندی سیاست سے؟ اسلامی سیاست اگر آپ نے دیکھنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور قیامت کے دن اس جواب دہی کے لیے کہ عمر کو میدان محشر میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اس احساس ذمہ داری نے اور آخرت میں جواب دہی کے احساس نے حضرت عمر کو مجبور کر دیا کہ رات کی تنہائی میں وہ کروٹیں لیتے اور سسکیاں بھرا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی اہلیہ حضرت عمر سے پوچھتی ہیں، عمر تمہارے اس رونے کا سبب کیا ہے، آخر کیوں روتے ہو؟ کہا میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کی پھیلی ہوئی سلطنت اور اس میں رہنے والے غریب و فقیر، بے نوا اور گمشدہ قیدی، میں ان کے سفید و سیاہ کا مالک بنا دیا گیا۔ میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا اور میرے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدعی ہوں گے۔ اس بارے میں میں جتنا غور و فکر کرتا ہوں اتنا ہی بے چین ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی میرے خلاف مدعی ہوں گے، مسلمانوں کی اس امت کے بارے میں بات پرش کی جائے گی، مجھ سے پوچھا جائے گا اور پوچھنے والا خود رب العالمین ہوگا۔ جوں جوں میں اس معاملے میں غور و فکر کرتا ہوں اتنا ہی بے چین ہوتا چلا جاتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھ سے اس سلطنت کے بارے میں پوچھ لیا تو عمر تیرا کیا جواب ہوگا، اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری بھی مر گئی اور عمر اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ اسلامی سیاست اور خلافت ہے جس میں احساس ذمہ داری اتنا زیادہ ہے کہ عام لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں اور خلیفہ وقت اپنے بستر پر کروٹیں لے رہا ہے، اس کو نیند آتی نہیں، نیند کوسوں دور ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ وہ ذمہ داری جو اس کے کندھے پر ڈال دی گئی اور وہ جواب دہی جو قیامت کے دن میدان محشر میں اس حکمران سے کی جائے گی کہ تیرے اپنے شہر میں، تیرے اپنے ملک میں فلاں بندہ رات کو بھوکا سویا تھا، اے حکمران تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اپنے آپ کو کیسے تو تحفظ دے گا؟ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اس احساس ذمہ داری نے حکمرانوں کو مجبور کر دیا کہ رات کی تاریکی میں وہ اپنے شہر کا چکر لگائیں، لوگ آرام سے سوئیں اور وہ گلیوں میں پھریں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بیمار تو نہیں، کوئی فاقے سے تو نہیں، کوئی بے چین تو نہیں، کوئی کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہماری سیاست، ایم این اے بننے کے لیے پیسے لگائیں گے، کیوں کہ آج اگر ایک لگائیں گے کل کو دس ملیں گے۔ اسلامی سیاست یہ ہے کہ یہ احساس ذمہ داری اپنے دل میں پیدا کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو حکمران بنا دیا گیا اس کو کند چھری سے ذبح کر دیا گیا، کلکم را ان و کلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن ہر حکمران سے پوچھا جائے گا بتا تیری رعایا کس حال میں تھی۔ اور ہماری یہ مغربی سیاست، پہلے پیسے لگائیں گے، دل میں کیا ہوگا اگر جیت گئے ایک کے بدلے میں دس ملیں گے، جب دل میں شروع سے ہی یہ بے ایمانی موجود ہو تو پھر لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنا ناممکن ہے. وہ پہلے اپنی جیب اور پیٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے لگایا کتنا ہے اور وصول کتنا ہوا. اور بدقسمتی سے اسلامی ذہن رکھنے والی ہماری ساری جماعتیں اس گندے گٹر میں اتر چکی. وہ جماعت اسلامی ہو, وہ ڈاکٹر اسرار کی جماعت ہو, وہ دیوبندیوں کی ہو, بریلویوں کی ہو, اہل حدیثوں کی ہو, سارے اس گندے گٹر میں اتر چکے اور گندگی سے لت پت کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ایم ایم اے کو دیکھ لیں, امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے ایم ایم اے کو ووٹ ملے. آج تک پارلیمنٹ میں دو یا تین سیٹیں مولویوں کی ہوتی تھیں اور آج ماشاءاللہ سرحد میں حکومت بنائے بیٹھے ہیں. اب ممکن ہے کہ دوبارہ یہی چہرہ لے کر عوام کے پاس چلے جائیں, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے اس گھناونے کردار کی وجہ سے ناممکن ہے کہ یہ لوگ دوبارہ عوام کے پاس جا کر کہیں کہ ہم امریکہ کے مخالف ہیں, ہم برطانیہ کے مخالف ہیں, ہمیں ووٹ دو. ہم اوروں کا کیا کہیں, ہماری اپنی جماعت کے امیر ایک سینیٹری کے بدلے پوری جماعت کو بیچ دیا, صرف ایک سیٹ سینیٹری کی. اور ہر وقت تسبیح, جس طرح انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, ہر وقت اس کی زبان پر نواز شریف نواز شریف نواز شریف. عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے, پہلے نواز شریف کے چرنوں میں حاضری دیں گے. اس گندی سیاست نے ہم سب کو پلید کر دیا ہے, ہم ناپاک ہو چکے ہیں اس گندی سیاست میں اتر کر. اور سیاستدانوں کا کردار آپ کے سامنے, ملک کے دو ٹکڑے کس نے کیے؟ سیاستدانوں نے. ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ کس نے لگایا؟ جمہوریت کے اس گندے قانون کو مان کر جب مجیب الرحمان کو اکثریت مل گئی, بھٹو نے دیکھا کہ اب ہمارا کیا بنے گا پیپلز پارٹی کا, کہا ادھر تم ادھر ہم, ملک کے دو ٹکڑے کر دیے. محمد علی جناح جلدی ہی اللہ کے پاس چلے گئے, ورنہ جو حشر اس قوم نے ایوب کے ساتھ کیا تھا وہی حشر محمد علی جناح کے ساتھ ہونا تھا. ایوب نے قوم کو ترقی دی, ادارے بنائے. اس کے ہی دور میں ایوب کتا کے نعرے بلند ہوئے. اور جب اس ملک کو ڈولتے ہوئے دیکھا, ایوب کے پاس گئے, وہ بھی جواب میں کہنے لگا اب کتا بوڑھا ہو گیا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. اس ملک کا شریف حکمران ضیاء الحق, جس نے اسلام کے نام پر اپنے اقتدار کو تول دیا, کام بھی اس نے کافی اچھے کیے, لیکن آج تک ان سیاستدانوں کو یہ جرنیل اس لیے ہضم نہیں ہوا کہ یہ جمہوریت کے گندے گٹر میں کیوں نہیں اترا. یہ غاصب ہے, اس نے ڈاکہ ڈالا ہے ہماری حکومت پر. بغیر جمہوری راستے پر چلتے ہوئے ضیاء الحق نے اقتدار پر چونکہ قبضہ کر لیا ہے, اس لیے ہم اس کو حکمران نہیں مانتے. تانے دیے جاتے ہیں نواز شریف کو کہ یہ ماشاء اللہ کی پیداوار ہے. اس گندی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو گندا کر کے رکھ دیا. اور اگر کہیں اسلامی سیاست مسلمانوں میں متعارف ہوتی, مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوتا
کہ جیسے ہمارا دین کامل اور اکمل ہے اس دین کے اندر یہ اسلامی سیاست بھی کامل اور اکمل ہے. ہمارے علماء نے وہ اندازے نبوی چھوڑ کر انگریزوں کی تکلیف کرتے ہوئے ان کی سیاست پر لبیک کہا. علماء کا کام کیا تھا؟ علماء کا کام یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اکیلے تھے جب مکے کی وادی میں اللہ کے نبی نے یہ آواز بلند کی. اللہ کے نبی اکیلے تھے، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہ تھا، نہ بیوی نہ بھائی نہ چچا نہ دادا، کوئی بھی ایسا نہ تھا جو نبی کا ساتھ دینے کے لیے کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں، اس آواز کو بلند کروں. علماء کا کام یہ تھا جو اللہ کے نبی نے مکے میں شروع کیا، لوگوں کی اصلاح کی، ان کے عقیدے کو سنارا، ان کو اپنی رسالت کے بارے میں بتلایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں متعارف کروایا. اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت 13 سال کی محنت کے بعد، ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ یہی کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ سے تمہارا یہ وعدہ ہے. کون سے مسلمان؟ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے عمل صالح کیے. اللہ کا مسلمانوں سے یہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے. لیکن طریقے کیا ہوگا؟ تمہارا راستہ کیا ہوگا؟ تمہارا مقصد حیات کیا ہوگا؟ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تمہارے راستے میں اگر کانٹے بچھائے گئے ان پر چل کر، تمہارے جسم پر اگر پتھروں کی بارش کی گئی پتھروں کو سہ کر، تمہارا اگر معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، معاشرتی بائیکاٹ کو سہ کر تم نے انداز یہی اختیار کرنا ہے یا ایہا الناس ہمیں قتل کر دو، ہمارے ٹکڑے کر دو، ہمارا بائیکاٹ کر دو، لیکن ہماری زبان پر یہی بات نکلے گی اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور اللہ نے ان چند سالوں میں اس کا ثمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، مدینے میں ایک سلطنت دے دی. اور اللہ نے فرمایا کم استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ نے تم سے پہلے مسلمانوں کو خلافت عطا کی اسی طریقے سے اللہ تم کو بھی خلافت عطا کرے گا. حزب التحریر اور ڈاکٹر اسرار کے طریقے پر چل کر کے خلافت کے نظام کے لیے محنت کی جائے، یہ انداز نبوی نہیں ہے، یہ انداز مغربیوں کا ہے، یہ انداز مسلمانوں کا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اس انداز کو اپناؤ جس انداز کو تمہارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا، اللہ خود تم کو سلطنت دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمکن دے گا تمہارے اس دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہاری سلطنت میں پھر خوف نہیں ہوگا کہ ڈر کر ہمارے حکمران باہر ہی نہیں نکلتے، وزیر اعظم بن گئے لیکن اپنے حلقے میں جلسہ نہ کر سکے، ایسا خوف پتہ نہیں ہماری اس مسجد میں کہیں دھماکہ ہو جائے، کہیں سڑک پر دھماکہ ہو جائے، کہیں پارک اور جلسے میں دھماکہ ہو جائے، ایسا خوف مسلط ہوا ہے ہمارے اس معاشرے پر. اللہ فرماتا ہے وَلَا يُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ایسا امن ہوگا کہ اکیلی عورت سفر کرے گی, زور سے لدی ہوئی ہوگی اور راستے میں اس پر ڈاکہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا. خلیفے کا خوف عمر آ رہا ہے, یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, مسلمانوں کا کام کیا ہوگا, یَعْبُدُونَنِي میری عبادت کریں گے, لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا میرے ساتھ پھر کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. یہ اسلامی خلافت سرحد میں اسلام آ گیا, نمازیں اکٹھی ہونے لگ گئی, اسلام آ گیا, شرک کے اڈے قائم ہیں, اسلام آ گیا, بابوں کو پوجا جا رہا ہے, اسلام آ گیا, غیر اللہ کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے, اسلام آ گیا. وہ اسلام آخر کیسا اسلام ہے؟ اصل اسلام یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. جب اللہ کی وحدانیت کا عالم بلند ہوگا, غیر اللہ کے ساتھ کفر کیا جائے گا, طاغوت کا انکار ہوگا, وہ دور اسلامی دور ہوگا, اس سے پہلے کوئی دور اسلامی نہیں. چاہے جاد حق کی طرح زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے کہ بینکوں میں سے سود کی رقم لے کر اس میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ کے نام پر علیحدہ کر کے مولویوں کو دے دو اور باقی جو سود ہے وہ ان کو دے دو جنہوں نے رقمیں لگا رکھی, چاہے ایسا نظام زکوٰۃ قائم ہو جائے یا ایم ایم اے کی حکومت کے تحت نماز کا نظام قائم ہو جائے, اگر اس معاشرے میں اللہ اکیلے کی عبادت نہیں ہوتی, غیر اللہ کا انکار نہیں ہوتا, اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جاتا ہے, اللہ کی قسم ہے وہ معاشرہ نہ اسلامی ہے نہ وہ حکومت اسلامی ہے. پہلے تطہیر ہو, پہلے پاکی ہو, مزاروں کو گراؤ جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا, ملیاں میٹ کر دو زمین کے ساتھ, زمین بوس کر دو ان عمارات کو جہاں اللہ کے ساتھ شریک. یہ کوئی معمولی جرم نہیں, کائنات کا سب سے بڑا جرم, ان الشرک لظلم عظیم, کائنات کا سب سے بڑا جرم یہ شرک ہے جو ہمارے ملک میں ہر شہر اور قصبے میں ہوتا. صحابہ پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ایو الذنب اکبر عند اللہ, اے اللہ کے نبی کائنات کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتجعل للہ ندا وهو خلقک, تو اللہ کا کسی کو شریک بنائے حالانکہ تیرا پیدا کرنے والا وہ عرش والا ہے. اللہ کے نزدیک بدکاری قابل معافی جرم ہے, قتل قابل معافی جرم ہے, شراب خوری قابل معافی جرم ہے, ہر گناہ کائنات کا قابل معافی جرم ہے, لیکن یہ شرک جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ جرم ایسا جرم ہے اگر کوئی مر جائے اس حالت میں سیدھا جہنم میں جائے گا, چاہے نبی کا باپ کیوں نہ ہو, نبی کا بیٹا اور نبی کی بیوی کیوں نہ ہو. ہم اس جرم کے ہوتے ہوئے بڑے خوش ہیں کہ ایک ملک کے ایک صوبے میں اسلام آ گیا, باقی صوبوں میں بھی اسلام آ جائے گا. اور یہ طرز ہمیں سکھلایا کس نے ہے؟ اس گندی جمہوریت نے, جس کے لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے دنیا کے سارے ممالک میں جمہوریت آ جائے. سعودی عرب میں الیکشن کروانے کی تیاری, کویت میں الیکشن کی تیاری, عورتوں کو ووٹ دینے کا حق, جہاں جہاں یہ گندی جمہوریت نہیں ہے امریکہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جمہوریت آ جائے. جمہوریت آئے گی تو ہوگا کیا؟ یہی گندے بچے حرامی بچوں کو جنم دے گی یہ جمہوریت, جس میں ملک ٹکڑے ہو جائے اپنے خزانے بھرے جائیں. ایک حکومت جاتی ہے احتساب کا نعرہ لگاتی ہے, احتساب سیل بنتا ہے, نیب کے دفتر بنائے جاتے ہیں. کیوں؟ کہاں پچھلے حکمران آئے تھے, لوٹ کر چلے گئے. نئی حکومت جائے گی, اس سے اگلی آئے گی, وہ پچھلوں کے لیے احتساب کا سیل بنائے گی کہ انہوں نے ملک کو لوٹا. ہر حکومت پچھلی حکومت کے کیڑے نکالتی, اور اسلامی سیاست بیمار ہو گئے. خلیفۃ المسلمین آدھی دنیا کے حکمران, مغربی پاکستان کا حدود اربا نہیں, آدھی دنیا کے حکمران بیمار ہو گئے. منانی کرا دی, خلیفہ مسلمانوں کو بلا رہا, مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. حضرت عمر منبر پر چڑھے اور کہنے لگے, مسلمانوں میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, بیت المال میں شہد موجود ہے, اگر تم اجازت دو تو بیماری کے لیے میں تھوڑا سا شہد لے لوں. ہے کوئی احتساب سل؟ ہے کوئی نیب کی عدالتیں کہ بلاؤ حکمرانوں کو, وہ کٹہروں میں کھڑا ہو کر بتائے کہ کتنا کچھ بنایا ہے تم نے. یہاں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر مال غنیمت میں مسلمانوں کو ایک ایک چادر اور خلیفے کے جسم پر اگر دو چادریں ہوتی ہیں, برا کھڑا ہو کر مدینے میں سے اٹھ کہتا ہے, عمر بعد میں تقریر کرنا, بتلا دو چادریں کہاں سے آئی؟ کہا اس کا جواب میں نہیں, میرا بیٹا دے گا. عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے صحابی ہیں, آ کر کہتے ہیں یہ میری چادر تھی جو میں نے اپنے باپ کو دی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہونے لگے. پوچھا میرا مال دیکھو, خلیفہ بننے سے پہلے کہیں میرے مال میں کوئی اضافہ تو نہیں ہو گیا؟ کہا ہاں اضافہ ہو گیا. کہا کیا چیزیں؟ کیا چیزیں زائد ہوئی ہیں؟ کہا ایک غلام ہے, اے ابو بکر ایک اونٹنی ہے اور ایک چادر ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے, یہ غلام, یہ اونٹنی اور یہ چادر مسلمانوں کے نئے خلیفہ عمر کو دے دینا, اور کہنا ابو بکر کے پاس یہ زائد سامان تھا, اس کی اپنی وراثت سے یہ زائد تھا, اس لیے یہ واپس بیت المال میں پہنچا دیا. جب فوت ہونے لگے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہنے لگے, مجھے طلحہ نے, مجھے زبیر نے, عبد الرحمن ابن عوف نے مجبور کیا. میں کپڑے کا تاجر تھا, تجارت کرتا, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا. انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ اگر تو اب بھی تجارت کرے گا, مسلمانوں کی سلطنت کے امور کون سر انجام دے گا, لہذا اب تجارت کو روک دے, بیت المال سے تجھ کو وظیفہ ملا کرے گا. وہ وظیفہ کتنا ہوگا؟ عام آدمی جس کی گزر اوقات جس رقم میں ہو سکتی ہے, تجھے ہر مہینے بیت المال سے اتنا معاوضہ ملا کرے گا. سال کے بعد ایک گرمی کا جوڑا, ایک سردی کا جوڑا. اگلے سال جب یہ پرانا ہو جائے, یہ گرمی اور سردی کا جوڑا واپس بیت المال میں جمع کرا دینا اور لین دینا ایشو کروا لینا. اے طلحہ تم نے مجبور کیا، اے زبیر تم نے مجبور کیا، میں نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے گزارا الاؤنس لیا، اب میں مر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کے بیت المال کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے، میرے مرنے کے بعد میری وراثت بیچ کر ساری بیت المال میں جمع کرا کر وہ قرضہ تھا جو مجھ پر تھا میرا قرضہ اتار دینا. کہاں ہے احتساب سیل اور کہاں مال کھینچ کھینچ کر نکالا جائے، یا تو جیل کی سلاخیں برداشت کر یا مال جمع کروا جو دور حکومت میں تو نے کھایا پیا، قرضے لیے اور معاف کروائے. مسلمانوں نے اس اسلامی سیاست کو چکھا ہی نہیں، اس لیے جو بھی اٹھتا ہے جمہوریت جمہوریت، اور یہ جمہوریت کفر کا نظام ہے، شرک کا نظام ہے، یہ مغربی جمہوریت انگریز کا تحفہ ہے، اور اس مغربی جمہوریت سے ایسے گندے بچے جنم لیتے ہیں جو پورے معاشرے کو گندا کر دیتے ہیں. دیکھتے نہیں تھانے بکے ہوتے ہیں، فلاں منڈے کا یہ تھانہ ہے، یہ فلاں منسٹر کا تھانہ ہے، جو وہ کہے گا اس کے مخالفوں کو لاؤ اور تھانے میں بند کر دو. یہ انصاف یا وہ انصاف کہ مدینے کی گلیوں میں خلیفۃ المسلمین پھر رہا ہے، ایک عورت سے بڑھے سے پوچھتا ہے اماں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ دیکھتے رہے کہ مساجد میں ہر نماز کے بعد میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرا بیٹا بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، میری مدد کروں. الندے تلندے فنکاروں پر پیسے خرچ ہو جائیں گے. یہ فنکار جا رہے ہیں غیر ممالک میں کیا کرنے، یہ ڈوم اور مراسی اپنے فن کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. اتنے کروڑ روپے ان کو دے دی، وہاں سے طائفہ آ رہا ہے ناچنے کودنے والا جو پاکستانی قوم کو اسلام سمجھائے گا. اسلام آ رہا ہے، وہ ناچیں گی عورتیں آ کر، وہ گائیں گی اور پاکستانی قوم کو خوش کریں گی. ان کے انتظامات کر دو، بہترین ہوٹلوں میں ان کی بکنگ کروا دو، اور غریب غریب کو رہنے نہیں دینا، اس کو مارو تک کہ یہ مر جائے. کہا ماں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. کہا میں دیکھتا ہوں تو نے ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رکھی ہے، ہنڈیا میں کیا پکا رہی ہے؟ کہا ہنڈیا میں پتھر ڈال رکھی، نہ گلے نہ جان چھوٹے، بچے انتظار کرتے رہے کہ ماں ہمارے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، اور وہ نیم کی وادی میں چلے جائیں. آدھی دنیا کا حکمران ہے، کیا ضرورت تھی اس کو مدینے کی گلیوں میں پھرنے کی اور رعایا کے معاملات کو جانچنے اور پرکھنے کی؟ آرام کی نیند سوتا کہ میں نے بڑی محنت کر لی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ لیکن آخرت کی باز پرس جواب دہی، اللہ کے سامنے پیش ہونا اور اللہ کے نبی کا مدعی ہونا، اس نے بے چین کر رکھا تھا حضرت عمر خلیفہ ثانی نبی کے سسر رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت عمر یہ سن کر کے مدینے میں، باقی شہروں کا تو کیا پتا، مدینے میں میرے دارالخلافہ میں، میری حکومت کے ہیڈ کوارٹر میں ایک بڑھیا پتھر ڈال کر ہنڈیا میں آگ جلائے اور اس کے بچے روتے روتے سو جائیں، کانپ گئے کہ عمر قیامت کے دن اگر اس کے بارے میں تجھ سے پوچھ لیا گیا تو سوکھی روٹی نکلتا ہے ابلے ہوئے گوشت کے ساتھ، تیرے کپڑوں پر بارہ بارہ پیوند لگے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت عمر کی اپنی بیٹی حفصہ اپنے باپ سے کہتی ہے ایران سے روم سے آئے ہوئے سفیر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور مسلمانوں کی گردن شرم سے جھک جاتی. مسلمان شرم محسوس کرتے ہیں ہمارا خلیفہ پھٹی ہوئی جوتیاں پھٹا ہوا امامہ اور قمیص پر بارہ بارہ پیوند لگے ہوئے ہیں. کم از کم ایک سوٹ تو تیار کر لیجئے کہ غیر ممالک کے آئے ہوئے سفیروں سے ملاقات کے وقت زیب تن کر لیجئے. کہا حفصہ اور عائشہ امہات المومنین میں سے ہو, مجھے دنیا داری کا سبق دیتی ہو اور اپنے آقا اپنے شوہر کا زمانہ تمہیں یاد نہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی جس کو دن میں بچھاتے اور رات کو اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے. نبی کے جسم پر جب نشان پڑتے کہنے والا کہتا اللہ کے نبی اپنے لیے ایک گدا ہی تیار کر لے. ایران اور روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھائیں, چاندی کے ان کے پلنگ ہو, بہترین قسم کی عیاشی ہو اور کائنات کا امام محمد رسول اللہ کی یہ حالت ہو کہ اس کو لیٹنے کے لیے بستر تک کوئی میسر نہ ہو. کہا ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے. بیت المال میں گئے, آٹا لیا, گھی اٹھایا, غلام نے اٹھانے کی پیشکش کی, کہا یہاں دنیا میں تو اٹھاؤ گے کیا آخرت میں بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ مجھ سے جو سوال کیے جائیں گے کیا ان سوالوں کے تم جواب دو گے یا مجھے حکمرانی کے بارے میں میری رعایا کے بارے میں جو سوال ہوں گے وہ مجھے ہی دینے پڑے گے؟ کہا نہیں, آج میرے کندھے پر یہ آٹے کی بوری رکھ دو, میں خود پہنچاؤں گا. بچوں کو کھانا تیار کرا کے غلام کہتا ہے آگ جلانے کا طریقہ حضرت عمر کو نہیں آتا تھا, دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دھواں حضرت عمر کی داڑھی سے باہر نکل رہا ہے. کھانا کھلایا اور کہا, عورت نے دعا دی, اے کاش عمر ہمارا خلیفہ نہ ہوتا, تو ہمارا خلیفہ. اب اس بڑھیا کو کیا پتا کہ جو آٹا اٹھا کر لا رہا ہے, کھانا پکا رہا ہے, وہ خود خلیفہ المسلمین ہے. کہا آ جانا عمر کے دربار میں, مسجد نبوی میں جو اس کا دربار لگتا ہے وہاں آ جانا, میں عمر کو کہہ کر تیرا وظیفہ مقرر کروا دوں گا. یہ ہے اسلامی خلافت, اسلامی سیاست, اور یہ ہماری یہ گندی جمہوریت. پتہ نہیں لوگوں کو کتنا عشق ہے اس کے ساتھ, جو بھی اٹھتا ہے جمہوریت جمہوریت. اور اگر کوئی جرنیل آ جائے یہ غاصب ہے, اس لیے ڈاکہ ڈالا ہے, ڈاکو ہے یہ. کیوں؟ یہ گندے گٹر میں اترا نہیں, یہ لت پت گندگی میں ہو کر آتا, لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا, مجھے ایک دفعہ آ جانے دو دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں. ایم ایل اے بننے کے بعد کوئی ایم ایل اے اپنے حلقے میں جا کر پوچھتا ہے تمہارے ساتھ کیا بیت رہی؟ کہا مجھے کیا, مرے سو مرے. میرے بھائیوں, موازنہ کرنے اسلامی سیاست کا اور اس گندی جمہوریت کا اور اختیار کرنے, آپ کے پاس اختیار کرنے کو تو کچھ نہیں, آپ تو مجبور ہیں, ایک نہیں تو دوسرا آئے گا, لیکن کم از کم اپنا عقیدہ درست کر لیں. عقیدہ کیا ہے؟ اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے, کوئی کمی نہیں, نہ سیاست کی, نہ معیشت کی, نہ معاشرت کی, کوئی ضرورت نہیں باہر سے لانے کی, کہ ہمارے پاس سیاسی نظام نہیں, چلو باہر سے ادھار لے لیتے ہیں. اگر اس اسلام کو قبول کرنا ہے, اس اسلام کو ایسا قبول کرو, ادخلوا فی السلم کافہ, جیسا کہ ہر جمعے ہم اس طرف توجہ دلاتے ہیں, عقیدہ اسلامی ہو, عقیدہ توحید والا ہو, رسالت اللہ کے نبی کی ہو, اور تیسرا اس میں کوئی شریک نہ ہو. معاشرت اسلامی ہو, تمہارے گھر میں اسلامی معاشرت ہو, معیشت اسلامی ہو, سود کے پیسے لے کر اپنے بچوں کو نہ کھلائے جائیں کہ مولوی صاحب سود کی رقم آئی ہے میں غریبوں کو دے دوں ثواب مل جائے گا, جیسے تیرا بیڑا غرق ہوا سود کھا کر دوسروں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. معیشت اسلامی ہو, تجارت اسلامی ہو, سود کا کام نہ ہو, حرام پیسہ نہ کھایا جائے, اور سیاست اسلامی ہو, کسی گندے آدمی کو آپ نامینیٹ نہ کریں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. اس گندے معاشرے میں اپنے آپ کو آپ نے بچا کر رکھنا ہے. اس گندے معاشرے کی مثال بہتے ہوئے نالے کی مانند ہے جس میں سے چھینٹے اڑ رہی ہے. آپ نے اپنا لباس بچا کر یہ فاصلہ طے کرنا ہے جو فاصلہ قبر تک پہنچتا. اپنے آپ کو, اپنے عقیدہ توحید کو درست کر کے اللہ کو راضی کر لو. اگر اللہ ناراض ہو گیا, یاد رکھو دنیا تو ہماری ویسے ہی برباد ہو گئی, وڈیروں نے ہماری دنیا کو ویسے ہی خراب کر دیا, آخرت کبھی ہماری برباد نہ ہو جائے. دنیا میں ہمیں کیا ملا؟ کوئی سکھ ہے؟ کوئی آرام کی نیند سو رہا ہے؟ کوئی تکالیف سے بچا ہوا ہے؟ دنیا تو ہماری گئی کہ ہر طرف پریشانی ہی پریشانی, کہیں معاشرے کی وجہ سے اولاد کے بگڑنے کی پریشانی, کہیں بیوی کے بے برد ہونے کی پریشانی, کہیں سود کی پریشانی, کہیں پڑوسیوں کی پریشانی, کہیں حکومت کی پریشانی. دنیا تو ہماری برباد ہو ہی گئی, کم از کم ہماری آخرت بچ جائے. اور بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کی توحید کو پہچانو, نبی کے مقام کو پہچانو, اسلام کو ایک کامل دین سمجھ کر قبول کرو, اور اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ ایک ساتھی چارج سے صومالیہ سے آئے ہوئے ہیں, ان کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے. یہاں وہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئے تھے, اب ان کا داخلہ یونیورسٹی میں نہیں ہو سکتا, وہ واپس جانا چاہتے ہیں. مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوں گے وہ, ان کے ساتھ تعاون کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سوال ہے کہ مسلک اہل حدیث کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ننگے سر نماز پڑھی, ننگے سر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی کہ نبی کریم نے ساری زندگی سر پر دو قسم کی پگڑی باندھی ہے, ایک سفید دوسری کالی. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے ساری عمر پگڑی باندھی ہے سفید یا کالی, پھر ننگا سر کہاں رہا؟ جب سوال کرنے والا خود یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ننگے سر نماز پڑھی, اور دوسری طرف خود ہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ساری عمر پگڑی باندھی سفید یا کالی, پھر ننگا سر کہاں رہا؟ اس لیے یہ ان کی معلومات غلط ہیں. اللہ کے نبی کو کبھی مل جایا کرتی تھی پگڑی, ورنہ دو یعنی ایک قمیض اور ایک چہبند, یہ دو چیزیں بھی میسر نہیں آتی تھی. اکثر حالت یہ ہوتی, ایک ہی چادر ہے جس کو اللہ کے نبی لپیٹے ہوئے ہیں, اسی میں رہ رہے ہیں, اسی میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے جب اللہ کے نبی نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، اگر یہ پابندی ہوتی تو جیسے اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے لگا دی کہ عورتیں سر پر کپڑا رکھے بغیر نماز نہیں پڑھے، اب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے جمعے میں اکثر لوگ ننگے سر ہوتے ہیں، تو کیا عورتیں بھی ننگے سر ہوتی ہیں؟ جب اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے یہ پابندی لگا دی لہذا ساری عورتیں سر پر کپڑا رکھ کر نماز پڑھتی ہیں، تو اب جب اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے یہ پابندی نہیں لگائی تو ہم یہ پابندی کیسے لگائیں؟ کیسے انہیں کہے کہ دس دس کپڑا سر پر باندھ کراؤ، پگڑی پہن کراؤ؟ جب اللہ کے نبی یہ پابندی نہیں لگاتے تو ہم یہ نہیں لگا سکتے، مردوں کے لیے اجازت ہے اس لیے وہ ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی مسلمان تھے یا غیر مسلم؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی مسلمان تھے۔ معجزات کا منکر کافر ہے یا نہیں؟ معجزات کا منکر کافر ہے۔ الہدا نے اپنی ویب سائٹ پر تفصیلا بتلایا ہے کہ چہرے کے بال نوچنا حرام ہے، اور حدیث کی دلیل دی ہے، جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ عورت چہرے کے بالوں کو ختم کر سکتی ہے بھوؤں کے علاوہ، آپ نے یہ رخصت کیسے دی؟ چہرے کے وہ بال جو زائد بال ہیں، ایک ہے چہرے کے بال بنانا، بھویں بنانا، پلکیں بنانا، یہ حرام ہے، اللہ کے نبی نے بال نوچنے سے منع فرمایا، اور ایک عورت کی داڑھی آ گئی ہے، ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے زائد بال کو صاف کر لے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ فقہانفی والے کہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، مثلا امام بخاری، امام احمد، امام مالک کے ذریعے حدیث کا ذخیرہ پہنچا ہے، لہذا آپ بھی مقلد ہیں، آپ ہمیں تقلید سے منع کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم بھی مقلد ہیں تو ہمارا نام پھر غیر مقلد کس نے ڈالا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم مقلد نہیں، اس لیے ہمیں لوگ غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو مانتے ہی نہیں، حدیث کا ذخیرہ ہم تک محدثین کے ذریعے سے پہنچا ہے، ذخیرہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا، حدیث ہے، اور حدیث کو ماننا تقلید نہیں، چاہے امام ابو حنیفہ دے دے حدیث، یہ حدیث ماننا تقلید، تقلید ہے کیا؟ کسی امام کی بات ماننا جو نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اجماع ہے، اور نہ مفتی کا فتویٰ ہے، یہ بات ماننا تقلید کہلاتی ہے، ورنہ قرآن، حدیث، اجماع یا اجتہاد ماننا تقلید نہیں۔ حضرت فاطمہ جب آتی آپ کھڑے ہو جاتے، اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دو مسئلے ہیں، ایک ہے قومو لسیدکم، دوسرا ہے قومو الی سیدکم، کسی آدمی کے لیے کھڑا ہونا اپنی جگہ پر، اٹینشن، کام کی حالت جیسے نماز میں ہوتی ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے اس طرح کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ ایک ہے قومو الی سیدکم، بزرگ آئے، بڑا آئے، بڑھ کر آگے چل کر اس کا استقبال کرے اور اس کے ساتھ ہاتھ ملائے، یہ طریقہ کار صحیح ہے، اور اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے لیے ایسے ہی کھڑے ہوتے کہ آپ آگے بڑھ کر اس کو پیار کرتے، اس کا استقبال کرتے۔ جب خطبہ ہو رہا ہے تو مقتدی گردنیں پھیلانگ رہے ہوتے ہیں، آپ منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ منع ہے، جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جائے، یہ کہ میں چودھری ہوں، میں مسجد کا بڑا ہوں، مسجد کی کابینہ میں میرا نام ہے، اس لیے مجھے پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے، ساری صفیں پھلانگ کر اگلی صف میں آنا یہ حرام ہے، ناجائز۔ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، اپنی چوداہٹ جمانے کے لیے آنا ہے تو پہلے وقت آئیں، اور آگے آ کر جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھے، آئے سب سے لیٹ اور سمجھے کہ چونکہ میں بڑا ہوں، زیادہ پیسے دیتا ہوں مسجد میں، اس لیے میرا مقام سب سے آگے ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔